ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن المغيرة بن جعفي زماني بخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومه آمين يا رب العالمين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسط العلم بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العهد وأما القاسط فهو الجائز. وبه قال حدثنا أحمد بن أشعث قال حدثنا محمد بن فويل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان تقيتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة
وأن أعمال باقي طلبها صرف حديث پڑھ دو. حدثنا سيدنا
وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشعب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشعب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشعب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشعب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشتاب قال حدثنا محمد بن خزين عن عمر بن القعقاع عن ابي زرهه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشجار قال حدثنا محمد بن خضيع عن عمارة بن القعقاع عن ابي سراد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشعب قال حدثنا محمد بن خزيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشجار قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن قبيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشجاب قال حدثنا محمد بن قبيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال باب قول الله وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب سے پہلے جو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپ کو سنائی گئی وہ ہے مسلسل بالاولیت. میں نے اپنے شیخ و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے اپنے شیخ و استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی رحمت اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی اور انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. آگے کی سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ الفضل المبین فی المسلسل عن النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مسلسلات کے نام سے معروف ہے اس میں دیکھی جا سکتی ہے. آپ کا بھی تسلسل باقی رہے اس لیے میں نے یہ سنائی. یہ باب جو ابھی آپ نے پڑھا یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے. الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ پورا نام ہے. اتنا طویل نام ذرا بولنا مشکل ہوتا ہے اس لیے اختصار کے طور پر ہم سب اس کو بخاری شریف کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. یہ اس کا آخری باب ہے. پہلا باب باب کیف کان بدو الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا. آخری کتاب اس کی تو اس سلسلے میں دو رائے ہیں. ایک رائے تو سیدی و مرشدی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی آخری کتاب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے. یہ کتاب التوحید یہ دراصل اسی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا تتمہ اور تکملہ ہے. چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ ہے کہ وہ اضداد کو بھی بیان کرتے ہیں، چونکہ اضداد سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ وَبِزِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، آپ نے سنا ہوگا جیسا کہ انہوں نے کتاب الایمان میں کچھ ابواب ایمان کے ضد بھی قائم کیے ہیں، باب کفر دون کفر، باب ظلم دون ظلم، باب المعاصی من امور الجاہلیت، چند ابواب اس نوع کے ہیں جو ایمان کے ضد ہیں، ان کو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے تاکہ ایمان کی حقیقت سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح کتاب العلم علم میں باب قائم کیا ہے، باب رفع العلم و ظہور الجہل، حالانکہ علم سے اس کا تعلق نہیں، یہ تو علم کا ضد ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب العلم میں شامل کیا تاکہ علم کی حقیقت سمجھنے میں آسانی ہو۔ یا کتاب الاستسقاء میں انہوں نے باب قائم کیا ہے، باب دعاء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہم اجعلها سنین کسنی یوسف، جیسا کہ آپ نے کتاب الاستسقاء میں پڑھا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش جب کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور ایذا رسانیوں کے اوپر وہ اڑے رہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کے اوپر ایسی قحط ثانیہ مسلط کر دے جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال مسلسل قحط ثانی رہی۔ بہرحال کتاب تو ہے استسقاء طلب 12 کی، لیکن یہاں باب قائم کیا گیا بارش کو روکنے کا اور قحط کے بعد، یہ ضد ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں انہوں نے کتاب و سنت کی اہمیت کو پیش کیا ہے مختلف ابواب کے ماتحت۔ سنت کا ضد ہے بدعت، اور یہ جو گمراہ فرقے ہیں انہوں نے جو نظریات سنت کے خلاف قائم کیے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو بیان کرنے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے کتاب الایمان میں انہوں نے باب کا عنوان قائم کیا، اسی طرح کتاب العلم اور کتاب الاستسقاء میں بھی یہاں بھی باب کے عنوان کے ماتحت لاتے ان کے ان نظریات کو، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ تھے اس لیے ان کو بیان کرنے کے لیے مستقل ایک کتاب کا عنوان قائم کیا، کتاب التوحید، اور اس کے ماتحت ان گمراہ فرقوں کے ان غلط نظریات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ تو گویا یہ کتاب التوحید جو ہے کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا تکملہ اور تتیمہ ہے، جبکہ تمام شراح بخاری جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کتاب التوحید جو ہے وہ ایک مستقل کتاب ہے۔ ویسے یہ عنوان جو ہے کتاب التوحید کا، وہ نصفی کی روایت کے اندر ہے، مستملی کی جو روایت ہے اس کے اندر تو ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہم، ویا والرد علی الجہمیت وغیرہم کا اضافہ بھی ہے، اگرچہ عام طور پر نسخوں کے اندر وہ نصفی والی روایت کو پیش اختیار کیا گیا ہے اور کتاب التوحید پر اکتفا کیا گیا ہے، لیکن مستملی کی روایت میں یہ زیادتی بھی ہے، چونکہ عام طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب التوحید کے اندر جہمیہ جنہوں نے صفات باری کا انکار کیا ہے ان کے اوپر رد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ساتھ میں والرد علی الجہمیت وغیرہم دوسرے کچھ باطل اور گمراہ فرقوں کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا، لیکن ان کا صراحتاً تذکرہ نہیں کیا۔ بہرحال یہ کتاب التوحید جو ہے وہ مستقل ایک کتاب ہے بقول ان تمام شرح بخاری کے، وہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا تکملہ اور تتیمہ نہیں ہے. اب یہ باب جو ہے کتاب، یہ باب قول اللہ وندعو الموازین القسط لیوم القیامہ، اس باب کو کتاب التوحید کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ تو دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کا عنوان قائم کر کے توحید باری تعالیٰ کو ثابت کیا ہے، اس کا اثبات اور اقرار کیا ہے. ویسے اہل سنت والجماعت جو ہے توحید ذات اور توحید صفات دونوں کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی اثبات و اقرار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی اثبات اور اقرار کرتے ہیں. ان کے برخلاف جہمیہ جو ہیں وہ صرف ذات باری کا اثبات و اقرار کرتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صفات کو تسلیم کریں گے تو گویا کئی آلیہ یعنی کئی معبودوں کا ماننا لازم آئے گا، اس لیے انہوں نے صفات کا انکار کیا اور اپنے اسی نظریے کی بنیاد پر اپنے آپ کو اہل التوحید وہ کہتے ہیں، گویا حقیقی توحید کے اپنے آپ کو وہ ماننے والے قرار دیتے ہیں. جیسے ہمارے زمانے کے اہل بدعت اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے تعبیر کرتے ہیں، ہر زمانے میں یہی طریقہ رہا ہے، برعکس انیان نام زنگی کافور کے پیش نظر. تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب التوحید میں باری تعالیٰ کی صفات اور ذات دونوں کا اثبات کیا ہے، اور اسی لیے چونکہ صفات کا تعلق، صفات یہ عقائد سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور عقیدے کا اثبات دلیل قطعی کے بغیر ہو سکتا نہیں ہے، اس لیے ویسے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بہت سی جگہوں پر باب کے جو عنوانات قائم کیے، تراجم ابواب قائم کیے ہیں، ان میں قرآن پاک کی آیت کو بھی پیش کیا ہے، شامل کیا ہے. لیکن یہ کتاب التوحید میں کوئی باب ایسا نہیں جہاں انہوں نے آیت کریمہ پیش نہ کی ہو، تمام ابواب میں اس کا اہتمام کیا ہے، اس لیے کہ کتاب التوحید میں جن مسائل کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کا تعلق توحید سے ہے، اور اس کے لیے کیونکہ یہ عقائد کا مسئلہ ہے اس لیے اس کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، انہوں نے اہتمام کیا آیات کو پیش کرنے کا اور ساتھ میں روایات بھی لائے ہیں. پوری کتاب التوحید میں مجموعی اعتبار سے جن روایات کو اور اخبار احاد کو انہوں نے پیش کیا ہے وہ مجموعی اعتبار سے تواتر قدر مشترک کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے اوپر دلالت کرتی ہے. ویسے خبر واحد جو ہے انفرادی طور پر تو وہ ظنی ہے، اس سے جو ہے کسی عقیدے کا اثبات نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یہ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب التوحید کے اندر بہت ساری اخبار احاد کو ایک بڑا مجموعہ پیش کیا ہے، اس مجموعے کے ذریعے سے قدر مشترک کے طور پر وہ باری تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. قدر مشترک تواتر کی ایک قسم ہے، تواتر میں کہ بھائی جو خبریں آپ کو ملی وہ تو ہیں اخبار احاد، لیکن ان اخبار احاد میں ایک مشترک چیز ایسی ہے جو سب میں پائی جاتی ہے. جیسے کوئی آدمی آپ سے آ کر کے کہے، ابھی آپ مدرسے کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں اور کوئی بائک والا آیا اور اس نے آ کر کے آپ سے یوں کہا کہ وہاں ادھر اسٹیشن کی طرف جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس میں اور کار کے درمیان اور دو آدمی مر گئے، آپ ابھی کھڑے ہیں، دوسرا آیا اس نے کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تین آدمی مر گئے، ایک اور آیا, اس نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور چار آدمی مر گئے. ٹیمپو والا آیا, اس نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پانچ آدمی مر گئے. بہرحال جو بھی ادھر سے آ رہا ہے یہ دو باتیں کہہ رہا ہے. ایک بات تو یہ کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, دوسرا مرنے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد میں اختلاف ہے. دو چیزیں گویا ان تمام خبر دینے والوں کی خبر میں مشترک ہیں, ایک تو ہے ایکسیڈنٹ کا ہونا اور دوسرا اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چند افراد کا جو ہے مر جانا. تعداد نہیں, تعداد تو ہر ایک الگ الگ بتا رہا ہے. تو گویا یہ دو حقیقتیں ایسی ہیں جو تبادلہ قدر مشترک کے طور پر کہی جا سکتی. ایک مثال سے آپ کو میں نے تبادلہ قدر مشترک کو سمجھایا. کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ابواب کے اندر جو روایتیں پیش کی ہیں, اگر سے ہیں تو وہ اخبار احاد, لیکن تمام ابواب کی ان مجموعی اخبار احاد سے گویا مجموعی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے صفات کا اثبات ہوتا ہے. اور آیات قرآنی وہ تو ایک آیت بھی کسی بھی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے, کیونکہ وہ تو دلیل قطعی ہی ہے. تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب التوحید میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور صفات کا اثبات اور اقرار کیا ہے. اور اب یہ جو باب لائے ہیں, باب قول اللہ وندعو الموازین القسط لیوم القیامہ, اس باب کا مقصد کیا ہے, اس باب سے یہ کیا چیز بتلانا چاہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی دو رائے ہیں. ایک تو متاخرین متقدمین میں سے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی, اور ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ وہ اس باب کو قائم کر کے تلاوت اور متلو کے درمیان فرق کو واضح کرنا چاہتے ہیں. چونکہ کلام باری کا مسئلہ وہ ہے جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی آزمائشوں کا شکار ہونا پڑا, بڑی تکلیفیں برداشت کی, وطن سے بے وطن ہوئے. وہی لفظی بالقرآن مخلوقن والا مسئلہ, تو وہی اس میں کیا ہے, وہ بعض غالی حنابلہ جو اس بات کو کہا کرتے تھے کہ قرآن جو ہے جو اللہ کا کلام ہے وہ تو غیر و مخلوق, اہل سنت و جماعت کا مسئلہ یہی ہے. معتزلہ اس کو مخلوق قرار دیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس پر بہت جو ہے بڑا ہنگامہ ہوا, اور امام صاحب اس پر اپنی ان کے استقلال اور پامردی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کے مسلک کو کامیابی عطا فرمائی. ان کو باقاعدہ 27 مہینے تک جیل میں رکھا گیا. ان کو جیل سے نکال کر روزانہ کوڑے مارے جاتے تھے. ایک تازہ دم جلاد 2 کوڑے مارتا تھا, اور کہا ہے راویوں نے ایک کوڑا ایسا سخت ہوا ہو کرتا تھا, ایک کوڑا اگر ہاتھی کو مارا جائے تو وہ بھی چلا کر بھاگ جائے. لیکن امام صاحب نے اس پر بھی صبر سے کام لیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہاں تو اہل سنت و جماعت کے اس مسئلہ کو کامیابی عطا فرمائی. اب اس کے بعد یہ مسئلہ جو ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے, اسی مسئلے کے جزوی جو ہے بعض مسائل کے اندر بعض حنابلہ نے جو ہے جو ظاہر پرست تھے انہوں نے اتنا غلو کیا, جیسا کہ آپ نے شرح عقائد کے اندر کہاں جہاں کلام باری کا مسئلہ ہے پڑھا ہوگا, کہ وہ یوں کہا کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو جن کاغذوں کے اندر قرآن پاک لکھا گیا وہ بھی غیر مخلوق اور قدیم ہے, وہ روشنائی جو ہے وہ بھی غیر مخلوق اور قدیم ہے. حالانکہ یہ تو ایک بداحتن غلط چیز تھی, لیکن بہرحال غلو کے نتیجے میں وہ اس کے قائل ہوئے. اسی فتنے کے گویا جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا, اور امام صاحب نے کہا کہ بھائی نہیں, ایک تو ہے تلاوت, یعنی ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. جیسے ایک میں مثال دوں, اس وقت ہم اور آپ بخاری شریف کو پڑھ رہے ہیں. پڑھنا یہ ہمارا فعل ہے, اور پڑھ کس کو رہے ہیں؟ امام بخاری نے جس کتاب کو ترتیب دیا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں, ہمارا فعل پڑھنا جو ہے قرات وہ الگ ہے, اور امام بخاری نے جس کتاب کو مرتب کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ایسے ہی کوئی آدمی جب قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو تلاوت والا فعل وہ بندے کا عمل ہے, اس کا فعل ہے, اور قرآن پاک جس کو وہ پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے جس پر فعل تلاوت واقع ہو رہا ہے. تو تلاوت جو ہے وہ تو بندے کا فعل ہے, اور اس لیے بندے کے یہاں تمام افعال جو ہے وہ مخلوق ہیں. تلاوت اس کا فعل ہونے کی وجہ سے وہ بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے, اور وہ واقع ہو رہا ہے قرآن پاک کے اوپر. قرآن اللہ کا کلام ہے, وہ غیر مخلوق ہے. بہرحال امام بخاری اس باب کو قائم کر کے گویا بتلانا چاہتے ہیں کہ تلاوت جو بندے کا عمل ہے, فعل ہے, وہ تو تولا جائے گا اس کا عمل ہونے کی وجہ سے, انا اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, لیکن قرآن جو اللہ کا کلام ہے بھلا اس کو کہاں تولا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ دونوں حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ اس باب کا مقصد تلاوت اور متلو کے درمیان فرق کو واضح کرنا ہے. اس کے برخلاف عام طور پر بخاری کے شرح فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے سے میزان, اقامت میزان, کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے روز ترازو قائم کریں گے, ترازو رکھیں گے جس میں اعمال کو تولا جائے گا, اس ترازو کو ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ دراصل ایک فرقہ, باطل فرقہ اہل اسلام کے اندر تھا, جو وہ تمام نصوص اور قرآن کی آیتیں جن میں ترازو کا تذکرہ ہے اس کو کہا کرتا تھا کہ اس سے مراد ترازو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لیں گے قیامت کے روز. اللہ تعالیٰ کی قیامت کے روز انصاف سے کام لینے کو قرآن نے تعبیر کیا کائی سے, میزان سے, وہ معنی مجازی مراد لیا. اس کے برخلاف تمام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ جہاں جہاں قرآن کی آیات کے اندر اور حدیث کے اندر لفظ میزان آیا ہے اس کا مجازی معنی عدل اور انصاف نہیں بلکہ اس کا حقیقی معنی کہ میزان عربی زبان میں ترازو کو کہتے ہیں, اردو میں جس کو ترازو کہا جاتا ہے اس کا حقیقی معنی مراد ہے. باقاعدہ قیامت کے روز ایک ترازو قائم کی جائے گی اور اسی ترازو کے اندر بندوں کے اعمال کو اس کا کم و بیش ہونا, اس کا وزنی اور ہلکا ہونا اس کے ذریعے سے کیا جائے گا, حساب معلوم کیا جائے گا. تو یہ گویا حقیقی معنی مراد لیا ہے, اسی کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے. گویا اقامت میزان اور وزن اعمال, وضع میزان اور وزن اعمال, وہ دونوں کا خلاصہ ایک ہی چیز ہے, اعمال کا تولا جانا. تو اب وضع میزان کے لیے انہوں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی, وَنَدَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور اعمال کے وزن کے لیے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن, یہ جملہ آگے بڑھایا. گویا یہ دو چیزیں مل کر کے یہ باب کا عنوان ہے, ترجمۃ الباب. ترجمۃ الباب کے دو جز ہیں, ایک یہ آیت کریمہ کا حصہ اور دوسرا جو ہے وہ تو دعویٰ انہوں نے کیا ہے انا اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. اور بہرحال اس کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کو پیش کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جو آیت کریمہ انہوں نے پیش کی ہے, وَنَدَوُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ ہم قائم کریں گے انصاف کی ترازویں قیامت کے روز. تو اب یہ موازین یہ جمع ہے میزان کی, ویسے موزون کی جمع بھی آ سکتا ہے وہ, لیکن یہاں میزان کی جمع. میزان یہ اسم اعلیٰ ہے اور موزون وہ اسم مفعول ہے, تو یہاں وہ میزان کی جمع ہے. اور القسط جو ہے عام طور پر اس کو شرح الموازین کی صفت قرار دیتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوگا کہ جیسا آپ نے نحو میں پڑھا ہو کہ صفت موصوف کے ساتھ وحدت تثنیہ اور جمع میں موافق ہوا کرتی ہے. یہاں تو موصوف موازی جمع کا صیغہ ہے اور قسط جو صفت ہے وہ واحد ہے, تو کیسے دونوں میں مطابقت ہوگی؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ قسط جو ہے وہ مصدر ہے اور مصدر کو جو ہے وہ واحد تثنیہ اور جمع ہر ایک کی صفت بن سکتا ہے. ایک دوسرا یہاں یہ بھی کہا ہے کہ یہاں مجاز بالحذف ہے, یعنی یہاں محذوف مانیں گے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ, ہم ترازویں قائم کریں گے انصاف والی. ذوات کا لفظ یہاں محذوف مانا جائے گا جو مضاف ہے قسط کی طرف, تو اس صورت کے اندر وہ صفت بنے گا موازین کی. موازین بھی جمع ہے اور ذوات بھی جمع ہے. اور ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ یہ قسط صفت نہیں بلکہ مفعول لہو ہے, یعنی ندعو الموازین للقسط, ہم ترازویں قائم کریں گے انصاف کے لیے. لیوم القیامہ یا لام فی کے معنی میں ہے, جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں ہم ترازویں قائم کریں گے. بہرحال اس آیت کے ذریعے سے وضع میزان جو اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. آگے انہوں نے دعویٰ کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی بات توڑی جائے گی. اب یہ یہاں اعمال بنی آدم و قولہم یوزن, وزن اعمال کے اہل سنت والجماعت تو قائل ہیں لیکن اہل سنت والجماعت میں خود آپس میں پھر اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا چیز تولی جائے گی. تو اس سلسلے میں تین قول بیان کیے جاتے ہیں. پہلا قول تو وہ ہے جس کو علامہ بغوی نے اپنی تفسیر میں اور حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا, یعنی عمل کرنے والے جو افراد ہیں انسان, خود ان کو ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا اور ان کی وزن کی کمی بیشی اعمال کی بنیاد کے اوپر ہوگی. اور اس سلسلے میں دلیل کی ہے وہ روایت جو بخاری شریف میں آپ نے کتاب التفسیر میں پڑھی سورہ کہف کی تفسیر میں, کہ قیامت کے روز جو ہے بھاری بھرکم آدمی آئے گا, لا یزن عند اللہ جناح بعوضتی, اللہ کے نزدیک اس کا مچھر کے بر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا خود اصحاب اعمال جو بندے ہیں انسان وہ تو لے جائیں گے. اور دوسری دلیل اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, کہ ایک مرتبہ سفر میں وہ مسواک لینے کے لیے کاٹنے کے لیے پیلو کے درخت کے اوپر چڑھے, ہوا چلی, ہوا کے چلنے کی وجہ سے ان کی لنگی گھٹی اور ان کی پنڈلیاں کھل گئی, پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں. ان کو دیکھ کر غیر اختیاری طور پر حضرات صحابہ کو ہنسی آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے, بتایا ان کی پنڈلیاں جو پتلی پتلی ہیں اس کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر لوگوں کو ہنسی آ گئی. حضور نے فرمایا لہما اتخلو فی میزان من احد, یہ پنڈلیاں میزان میں ترازو کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی. یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے اس میں بھی ہے, حضرت ابن مسعود کی روایت سے بھی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی. بارہ ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ صحائف اعمال کو تولا جائے گا, جن رجسٹروں میں اور جن کاپیوں میں اعمال فرشتے لکھتے ہیں ان رجسٹروں کو باقاعدہ ترازو کے اندر رکھ کر کے تولا جائے گا. یہ دوسرا قول جو ہے بہت بڑے بڑے حضرات اس کی طرف گئے ہیں, علامہ ابوبکر ابن فورت, امام الحرمین, ابو عبداللہ قرطبی, ابو العباس قرطبی, امام رازی, علامہ آلوسی, صاحب تفسیر روح المعانی, یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ صحائف اعمال کو لے جائیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے استدلال کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت سے جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل کو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں میرے ایک امتی کو تمام مجمع سے الگ نکالیں گے اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر پیش کیے جائیں گے. ایک ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ نگاہ پہنچے وہاں تک, اور ان سب میں اس کے گناہ ہی گناہ ہوں گے, کوئی نیکی اس میں نہیں ہوگی. اور باری تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا ان میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے؟ کہا نہیں, میں نے یہ سارے گناہ کیے ہیں. وہ اقرار کرے گا. کیا میرے فرشتے جو اعمال لکھا کرتے تھے انہوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم کیا کہ تو نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور لکھ دیا؟ کہنا ایسا بھی نہیں, تیرے پاس کوئی عذر ہے. بعض مرتبہ آدمی کوئی غلط کام کر لیتا ہے لیکن جب اس سے مؤاخذہ اور گرفت کی جاتی ہے تو کہتا ہے میرا یہ عذر تھا. باری تعالیٰ پوچھیں گے تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کہا عذر بھی نہیں, میں نے قصداً یہ سارے گناہ کے کام کیے تھے. گویا سب چیزوں کا اقرار کرے گا تو پھر باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں دے کر کے کہا جائے گا جا جہاں اعمال تولے جاتے ہیں ترازو کے پاس جا اور تلوا اس کو. اور تو کرے گا باری تعالیٰ یہ 99 بڑے بڑے دفتر آنکھ نگاہ پہنچے وہاں تک کی ان دفتروں کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ نتیجہ ظاہر ہے, وہاں تلوانے کے لیے کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے. باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا نہیں, ہمارے یہاں ظلم نہیں ہوتا, جاؤ. چنانچہ وہ جائے گا اور ایک پلڑے میں میزان کے وہ 99 رجسٹر بڑے بڑے رکھے جائیں گے جس کی وجہ سے وہ پلڑا بھور سے جھک جائے گا. اس کے بعد سامنے والے پلڑے میں وہ پرچی جو رکھی جائے گی وہ رکھتے ہی وہ پلڑا ایک دم تیزی کے ساتھ ایسا جھکے گا جیسے کوئی وزنی چیز رکھتے ہیں اور وہ سارے دفتر اڑ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کے سامنے کوئی اور چیز وزنی ہو سکتی نہیں. بہرحال اس روایت کو اس لیے پیش کیا ہے, اس سے معلوم ہوا کہ جن دفاتر میں اور جن جو ہے کاغذات میں اعمال لکھے جاتے ہیں وہ تولے جائیں گے, اس سے استدلال کیا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ خود اعمال یا اعمال جو کیے ہیں ان اعمال ہی کو ترازو کے اندر رکھا جائے گا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یہ اعمال تو مانوی چیز ہے اور جب مانوی چیز ہے تو کیا کر, مانوی چیز تو نظر تو آتی نہیں, وہ اس کا کوئی جسم تو ہوتا نہیں, اس کو کیسے ترازو میں رکھیں گے؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے کہ وہ الاعمال تتجسد, قیامت کے روز وہ ایک جسم اختیار کر لیں گے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو خود ان اعمال کو ایسے اللہ اس چیز پر قادر ہیں کہ اعمال بھی ترازو میں اللہ تعالیٰ رکھ دیں, اللہ کی قدرت سے کیا بھائی ہے. تو بہرحال جو جماعت اہل سنت جماعت کی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خود اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا, ان میں امام محمد بن حنبل ہیں اور علی بن مدینی ہیں, ابو ذر رازی ہیں, ابو حاتم رازی ہیں, ابن حزم ظاہری ہیں, ابن ابو زید مالکی ہیں اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسئلہ ہے. اسی لیے انہوں نے کہا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ رُوزًا, انسانوں کے اعمال اور ان کی بات تولی جائے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بحث چل رہی ہے اعمال کی تو وَقَوْلَهُمْ رُوزًا, لفظ قَوْلَهُمْ کو بڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اعمال کافی تھا. اس کا جواب یہ ہے, آپ اپنی اس کتاب کو آپ مکمل کر رہے ہیں, شروع سے آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت ہے, وہ جب کسی باب کا عنوان ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور اس میں کوئی دعویٰ پیش کرتے ہیں اور ترجمۃ الباب قائم کرنے کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو دعویٰ پیش کیا گیا ہے عنوان کی شکل کے اندر उसको साबित करने के लिए कोई ऐसी रिवायत जो मेरी शर्त के मुताबिक हो है नहीं, तो फिर वो दूसरा काम ये करते हैं कि उस उन्वान के अंदर कुछ मजीद इजाफा, एक और दावा बढ़ा देते हैं। वो इजाफा ऐसा होता है कि उसको साबित करने के लिए उनकी शर्त के मुताबिक रिवायत मौजूद होती है, वो रिवायत लाएंगे बाब में और उस रिवायत से वो हिस्सा साबित करेंगे और उस हिस्से के जरिए से वो बाकी दावा जो पहला वाला था उसको भी क्या करेंगे, साबित करेंगे। यहाँ भी ऐसा ही किया है, अन्ना आमाल बनी आदम, इंसानों के आमाल तोले जाएंगे। अब आमाल के तोले जाने के सिलसिले में वैसे सारी रिवायतें हैं, हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, लेकिन वो रिवायतें वो हैं जो इमाम बुखारी की शर्त के मुताबिक नहीं है। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि इस दावे को साबित करने के लिए कोई रिवायत मेरी शर्त के मुताबिक नहीं है, तो उन्होंने इजाफा कर दिया और कौलहुम इंसानों के आमाल और उनकी बात तोली जाएगी। कौल, अब बात तोली जाएगी उसको साबित करने के लिए इनकी शर्त के मुताबिक, यह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत जो इस बाब में आपने अभी पढ़ी वो है, जिसमें यह है कि दो कलमे ऐसे हैं उसमें अखीर में सकीलतान फिल मीज़ान, तराजू में वजनी है। उन कलमों को कहा क्या कि तराजू के अंदर वो वजन मालूम हुआ, वो कलमे खुद रखे जाएंगे कहाँ, तराजू के अंदर, तभी तो सकीलतान कहा, वरना कैसे सकीलतान उसको कह सकते थे। तो अगर सहाइफ होते तो उन सहाइफ को सकील कहा जाता, यहाँ तो उन कलमों को सकील कहा गया। बारह, अब जब कलमे तोले जा रहे हैं तो कलमे जबान का एक अमल है, और क्या है, जबान का अमल है। तो जब जबान एक उज्व के अमल के मुताबिक ये बात साबित हो गई कि वो तोला जाएगा, तो दीगर आजा और जवार हैं उनके अमाल भी तोले जाएंगे। तो पहला जो है वरना अमाल बनी आदम कौलहुम यूज़न, वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा। आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कुछ लोग भी तहकीकात पेश करते हैं, उनकी आदत शरीफा है कि अगर कहा कोई लफ्ज आयत में या हदीस में गरीब यानी अजनबी मुश्किल लफ्ज आया आ गया है तो लुगवी एतबार से उसकी वजाहत करते हैं, क्योंकि ये आयत जो तर्जमतुल बाब में उन्होंने पेश की है वन दाउल मवाजीन अल-क़िस्त, उसमें लफ्ज क़िस्त आया है, वो ज़रा मुश्किल लफ्ज था, अजनबी लफ्ज था, हर आदमी उसका माना नहीं जानता था, उसकी वजाहत करने के लिए वो लुगवी तहकीक के तौर पर आगे हजरत मुजाहिद का कौल। अब इस लुगवी तहकीक में उनकी आदत ये भी है कि खुद वो कलमा नहीं, उस वो कल जिस कलमे को समझाने के लिए वो लुगवी तहकीक पेश करने जा रहे हैं तो वो उस कलमे के का जो मादा है उसी मादे से जो दूसरा कलमा बना हुआ है उसको भी कभी लाते हैं, जैसे यहाँ कुरान में आया वज़नू बिल-क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, सही सीधी तरह को मुँह से तो लफ्ज क़िस्तास ये भी क़िस्त से बना हुआ है। और इस सिलसिले में अइमा तफसीर में से हजरत मुजाहिद का कौल था उसको पेश करते हैं, हजरत मुजाहिद फरमाते हैं अल-क़िस्तास ये अलग इंसाफ को कहा जाता है रूमी जबान में। अब यहाँ शुरान एक बाज शरीफ या कुरान में अरबी के अलावा दूसरी जबानों की भी अल्फाज हैं या नहीं, और तफसीर उसकी भी की गई है। आगे वयुकाल अल-क़िस्त मस्दर अल-मुक़्सिद, कहा जाता है कि क़िस्त जो है वो मुक़्सिद का मस्दर है। अब यहाँ सवाल पैदा हुआ, मुक़्सिद तो इसमें फ़ाइल का सेगा है बाब इक़्सात से, उसका मस्दर इक़्सात, और क़िस्त जो है मुक़्सिद जो है वो तो मजीद सी है और क़िस्त जो है वो मुजर्रद है। भला मुजर्रद मजीद सी का मस्दर कैसे हो सकता है, तो अल्लामा किरमानी रहमतुल्लाह ने कहा कि हस्त जवाइद के साथ यानी वो जो जायद हरूफ हैं उनको साकित करके उसको भी मस्दर करार दिया जा सकता है, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि वो मस्दरुल मस्दर, ये मुक़्सिद का मस्दर इक़्सात और इक़्सात का मस्दर क्या है क़िस्त, और उसका तर्जमा है मुक़्सिद का आदिल। ان اللہ یحب المقسطین، قرآن کے اندر بھی ہے. واما القاسط، اگر اسی قسط سے اگر مجرد کے اندر اس میں فاعل کا صیغہ لایا جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے الجائر، یعنی ظلم کرنے والا. تو یہ گویا قاسط ظالم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مقصد عادل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اگر وہ مزید سمجھ جائے تو، اور مجرد میں آوے تو وہ جو ہے ظالم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ یہ قسط یہ کلمات متضادہ میں سے ہے. عربی زبان میں بعض ایسے کلمات ہیں ایک ہی کلمہ ہے اس کے دو الگ الگ معنی ہیں اور دونوں معنی ایک دوسرے کے مخالف، اس کو کلمات متضادہ کہا جاتا ہے. رغب الیہ، فلانا فلانے کی طرف کیا ہوا مائل ہوا، اور رغب عنہ اس سے جو ہے نفرت کی، اس نے بے اعتنائی برتی. ایک ہی لفظ ہے دو الگ الگ معنی اور دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں، یہ کلمات متضادہ میں سے. اسی طرح قسط کے متعلق بھی کہا، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ قسط کاف کے کسرے کے ساتھ ہو تو وہ عدلہ کے معنی میں، اور اگر کاف کے فتح کے ساتھ ہو تو وہ جور کے معنی میں. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت پیش کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمان، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک بڑے محبوب اور پسندیدہ اور پیارے ہیں. کلمتان، یہاں شرح فرماتے ہیں کہ آپ نے علم نحو بھی پڑھا ہے، علم نحو میں اصطلاحی طور پر کلمہ ایک اور چیز کو کہا جاتا ہے، یہاں کلمے کا وہ اصطلاحی معنی جو نحوی مراد لیتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ لغوی معنی ہے کلمہ، یعنی کلام، جملے، دو جملے، دو کلام ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں. ابھی فعل کے وزن پر جو صیغہ آتا ہے کبھی وہ اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اس میں مفعول، یہاں حبیب محبوب کے معنی میں ہے. دو کلمے رحمان کو بڑے پیارے ہیں. پیارے کیوں ہیں؟ دیکھو ایک کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تنزیل، یعنی ایسی چیزیں جو اللہ کی شائن شان نہ ہو، اس سے اللہ کی پاکی کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے کلمے کے ذریعے سے اس کے لیے صفات کمال کو بیان کیا گیا ہے. کوئی آدمی جو ہے اس کی، کوئی آدمی جو ہے اس کی برائیوں سے اس کو پاک قرار دے اور پھر خوبیاں اس کے لیے ثابت کرے تو آدمی کو ایسی باتیں بڑی پسند آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی وہ کلمے بڑے پسند ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تحمید ہوتی ہے. اور رحمان کا لفظ اس لیے لائے ہیں کہ یہاں ایک چھوٹے سے عمل پر بہت بڑا ثواب بیان کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا تقاضا ہے. آگے خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کلمے جو ہیں زبان پر بڑے ہلکے، یعنی کوئی اللہ کو بڑے پیارے ہیں تو شاید ان کی ادائیگی مشکل ہوگی. کہا نہیں نہیں نہیں، زبان پر بڑے ہلکے، بڑی آسانی کے ساتھ ان کو آدمی ادا کر لے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھنے میں پڑھنے والے کو کوئی دشواری نہیں ہوتی، بڑی آسانی سے بچہ بھی اس کو پڑھ لیتا ہے. تو یہ اسی لیے خفیفتان علی اللسان اور ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر وہ بڑے وزنی ہیں. بس امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خود اعمال کو ترازو کے اندر رکھا جائے گا اور تولا جائے گا، وہ اس سے ثابت ہو رہا ہے. اور ویسے یہ ترکیب کے اندر یہ کلمتان یہ موصوف ہے، اور حبیبتان علی الرحمن اس کی پہلی صفت، اور خفیفتان علی اللسان دوسری صفت، اور ثقیلتان فی المیزان تیسری صفت. یہ کلمات کلمتان اپنی تینوں صفات کے ساتھ موصوف، تینوں صفات کے ساتھ مل کر کے خبر مقدم، یہ عام طور پر شرح اس کی یہی وضاحت کرتے ہیں، اور آگے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم جو ہے وہ مبتدا مؤخر. ویسے تو جملہ اسمیہ کی ترتیب یہ ہے کہ مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے، لیکن کبھی کسی خاص مقصد کے پیش نظر اس ترتیب کو بدل بھی دیتے ہیں، مبتدا کو بجائے پہلے کے بعد میں لاتے ہیں، और खबर को बाद के बजाय पहले लाते। यहाँ भी खबर को पहले क्यों लाए, तो आपने इनमें मानी के अंदर पढ़ा होगा कि तकदीम खबर कभी तशरीक मुखातब के लिए यानी सुनने वाले के अंदर शौक पैदा करने के लिए। यहाँ जब कहा जाएगा दो कलमे अभी बताने ला रहमान, रहमान को बड़े बड़े प्यारे हैं, सुनने वाले को शौक पैदा हुआ भाई बताओ वो कौन से है, आपने तो अभी वो बताए नहीं। आगे बड़े खफीफतान अदल निशान, पढ़ने में जबान पर बड़े आसान और हल्के हैं, वो शौक और बढ़ गया भाई जल्दी से बताओ वो दौड़ो कलमे कौन से हैं। तो फिर आगे आप बड़े सकीलतान है, फिर मीजान मीजान अमल के अंदर बड़े बारी, अब तो उसका शौक इंतहा को पहुंच गया, अरे भाई जल्दी बताओ बेचैन हो गया मैं, समझ आया कि नहीं, मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब आगे कहेंगे सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम, वो दो कलमे ये हैं। बहरहाल ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ अहले सुन्नत व जमात के मसलक की तारीख के लिए इस बाब को कायम किया था। ये तो इन्हीं बहसें हुई और इस हदीस से जो सबक हमें मिलता है तो हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी तरफ ध्यान दें, वो ये है कि भाई अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आमाल को गिना नहीं जाएगा बल्कि तोला जाएगा। और आपको चाहिए कि आपके आमाल के अंदर वजन पैदा हो उसकी कोशिश करें। अब सवाल पैदा होता है कि वजन कैसे होगा उसके अंदर पैदा, तो कहा उसके लिए आपको फिर हमारी किताब जहाँ से आपने शुरू की थी पहली हदीस तो इमाम बुखारी ने पेश की थी, इन्नमल आमालो बिन्नियात, आमाल का मदार नियत पर है, यानी जितना आपके अंदर इखलास होगा उतना ही आपका वजन आपका अमल क्या होगा वजनी होगा। देखो सहाबाए किराम के मुतालिक हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे और मेरा एक सहाबी एक मुद यानी आधा सा गल्ला अनाज खर्च करे तो तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर यानी दूसरे मुसलमान जो है सहाबा के अलावा उनका ओहद पहाड़ के बराबर किया हुआ खर्च किया हुआ सोना उस आधे सा एक मुद गल्ले का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों भाई, वजह वही है सहाबा के अंदर जो इखलास है दूसरी उम्मत के अफराद में वो बात पाई नहीं जाती। इखलास के जिस मकाम पर हजरत सहाबा फाइज थे उसकी वजह से उनके आमाल अल्लाह ताला के यहाँ बड़े वजनी होंगे। तो वजन लाने वाली एक चीज़ तो है इखलास और दूसरी चीज़ है इत्तिबाए सुन्नत, सुन्नत की पैरवी उसी को सिद्क से ताबीर कर। कोई भी अमल हो एक तो खालिस अल्लाह के लिए करना है और दूसरा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल का जो तरीका बतलाया है उसके मुताबिक करना है। कोई इखलास के साथ कुछ भी करे लेकिन तरीका वो इख्तियार नहीं किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया तो फिर उसमें कोई वजन नहीं होगा, वो अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं। मकबूल होने के लिए दो शर्तें हैं इखलास और इत्तिबाए सुन्नत, इसी को इखलास और इत्तिबा या इखलास और सिद्क से ताबीर किया जाता है। ज़रूरत है कि हम अपने आमाल के अंदर ये सिफत पैदा करने की कोशिश करें और उसका एहतमाम करें। और अल्लाह ताला ने आप हजरात को यहाँ इल्म दीन हासिल करने का मौका दिया और आज आप जो है ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये मकबूल किताब को मुकम्मल कर रहे हैं और इसी पर आपकी फरागत भी आगे होगी। तो अल्लाह ने आपको जिस इल्म से नवाजा है उस इल्म के हुकूक में से पहला हक तो ये है कि आप खुद उस पर अमल का एहतमाम करें। पहला दर्जा इल्मा क्यों हासिल करना है, पहले खुद हमें अमल करना है, उसके बाद नंबर दो पर दूसरों तक पहुंचाना है। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब दामत बरकातहू फरमाते हैं कि हम अपने तलबा से पूछते हैं कि भाई तुम इल्म क्यों आज पढ़ते हो, क्या हम लोगों को बताएंगे। बात ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को बताएंगे सिखाएंगे, लेकिन ये दूसरा जीना है, दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप ये है क्या है, खुद अमल का एहतमाम, खुद को मत भूल जाओ। इल्म तो अपने लिए हासिल करना है, अपने अमल के लिए, और उसका दूसरा दर्जा यह है कि दूसरे लोगों तक उसको पहुंचाना। तिर्मिज़ी शरीफ में आपने हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत पढ़ी होगी कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि कौन है जो मुझसे इन पांच कलिमात को सीखे और उस पर अमल करे, या ऐसे आदमी को बतलाए जो उस पर अमल करने वाला हो। तो पहला दर्जा क्या है, खुद अमल करना, और दूसरा दूसरों को बतलाना। या जैसे कि आपने वफद अब्दुल कैस की रिवायत बुखारी के अंदर पढ़ी होगी, किताबुल ईमान में भी और भी कई जगह पर वाही है, तो वो वफद कबीले अब्दुल कैस का जो हुजूर की खिदमत में आया था, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि आप हमको दो टोक बातें ऐसी बताइए कि जिस पर अमल करके हम जन्नत में दाखिल हों, पर नुखबिरु बिही मुवराना, और अपने पीछे अपने कबीले में हम जिन लोगों को छोड़ करके आए हैं उनको भी उन बातों से बाखबर करें। तो पहला दर्जा ये कि हम अमल करके क्या हों, जन्नत में दाखिल हों। दूसरा दर्जा है कि दूसरों को बतलाना। तो अमल जैसे आपने अपनी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बनाया है, इस तरह अपनी बातिन सीरत को भी उसी के मुताबिक बनाने का आम तौर पर हमारे फजला जो हैं उनकी ज़ाहिरी सूरत तो अल्हम्दुलिल्लाह वही लिबास वगैरह सुन्नत के मुताबिक शरीयत के मुताबिक होता है, इस तरह बातिनी जो है खुल्क और सीरत वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होनी चाहिए, इसका अहतमाम हो, और दूसरा जो कुछ पढ़ें वह अल्लाह के दूसरे बंदों तक पहुँचाने का अहतमाम करें। किताबुल ईमान में आपने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत पढ़ी होगी कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा बहुत रिवायतें बयान करते हैं, हालांकि मेरे जो महाजिर भाई हैं वो तो ताजिर होने की वजह से तजारत में मशगूल रहते थे, और अंसारी भाई खेती ज़रात वाले खेती बाड़ी वाले थे, वो खेती बाड़ी में मशगूल रहते थे, और मैं 24 घंटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगा लिपटा रहता था, और सी वो बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे वो हजरात मौजूद नहीं होते थे, मैं उनको जो है हासिल करता था। और अगर कुरान की ये दुआएं न होती तो मैं कभी कोई रिवायत बयान न करता। इन्नल लदीन यक्तुमून मा अनज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नास उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु वयलअनुहुमुल्लाइन। एक आयत तो ही पहली आयत में इन्नल लदीन यक्तुमून मा अनज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा मिन बाद मा किताब, ये जो अहकाम वाज़ह अहकाम और हिदायत की बातें जो हमने कुरान के अंदर बयान की, जो लोग जो छुपाते हैं, और आगे क्या है, तुमने मानजला ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत और लानत करने वालों की लानत। गया जो इल्म आपने पढ़ा है अगर दूसरों को नहीं पहुंचाएंगे तो गया लानत में गिरफ्तार होंगे। इल्लल्लज़ीना ताबू वअस्लहू वबय्यनू, अलबत्ता वो लोग जो अपनी सरकत से बाज आए, तौबा की, अपना हाल ठीक कर लिया और इन अहकाम को लोगों के सामने बयान किया, और उलाइका तूबु अलैहिम, अल्लाह ताला कहते हैं उनको मैं माफ़ करूँगा। तो बहरहाल ये दो आयतों से भी हम पर लाजिम है कि हम इन चीज़ों को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने का अहतमाम करें। अल्लाह तआला आपको इसकी तौफीक अता फरमाएँ, और जा कर के दीन के मशगले ही में रहिए, अपने असातिज़ा से और अपने जो है मुरब्बियों से, मुंतज़िमीन से, अहले मदरसा से अपना राबता कायम रखें, मौका ब मौका इनसे मुलाकात करते रहें, अपनी जो खिदमात हैं उनसे उनको वाकिफ़ करें, इस सिलसिले में उनसे ही मशवरा करें, तो इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी होगी। अल्लाह ताला आपको और हमको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। अल्लाह ताला ने जिन बच्चों को हिफ्ज़ की तकमील का मौका दिया है वो भी बड़े सआदतमंद हैं, ये भी बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं इस सआदत से नवाजते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखें और सिखलाएं। और हुजूर का इरशाद है من قرأ القرآن وعمل بما فيه قل بسوال الله تعالى يوم القيامة زوجه أحسن من زوج الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا. دیکھو یہ عمل والا لفظ لوگ بھول جاتے ہیں. حافظ کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا وہ تو اکثر بولتے ہیں, لیکن خالی حافظ نہیں, حفظ کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی اہتمام ضروری ہے. تو اس صورت میں ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی اور چمک دمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی, جبکہ یہ سورج ہمارے گھروں کے اندر آ جائے. تو جس نے خود پڑھ کر کے عمل کیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز و اکرام کا کیسا معاملہ کیا جائے گا. ایک اور روایت ہے, من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه, جس نے قرآن پڑھا اس کو یاد کیا زبانی اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا یعنی عمل کیا, تو ادخلہ اللہ جنت, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلٌّ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ, اور اس کے خاندان کے گھرانے کے ایسے 10 آدمیوں کے سلسلے میں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو چکے تھے, اللہ اس کی سفارش قبول کریں گے اور اس کی سفارش سے ان کو جنت میں پہنچائیں گے. میں تو کہتا ہوں بھائی دیکھو کم سے کم آپ کے خاندان میں 10 کے اوپر ایک حافظ تو ہونا ہی چاہیے, حساب رکھو, زیادہ ہو تو بہت اچھا, لیکن کم سے کم آپ اپنی فیملی کے افراد کی گنتی کر لیں. اگر آپ کے گھرانے میں 10 یا اس سے کم ہیں تو ایک حافظ کم سے کم ہو, اور اوپر ہیں تو 2, 20 سے اوپر ہیں تو 3, پورا اس کا اہتمام ہو. اور اگر آپ کے تمام بچے حفظ کی دولت سے آراستہ ہوں, آج کل تو بہت آسان ہو گیا, ایک زمانہ تھا کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دو الگ الگ چیزیں سمجھی جاتی تھی, اور آدمی کو فیصلہ کرنا پڑتا تھا کہ میں اپنے بچے کو دینی تعلیم میں لگاؤں گا. آج تو یہاں حفظ بھی کرے گا اور وہاں اسکول میں بھی جائے گا, یہاں عالم بھی بنے گا اور وہاں ڈاکٹر بھی بنے گا اور آرکیٹیکٹ بھی بنے گا اور ڈینٹسٹ بھی بنے گا, سب بنتے ہیں دونوں چیزیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. تو اب تو کوئی ایسی بات رہی نہیں, اس لیے اگر آپ کے بچے بچوں کو, اور خاص کر کے حفظ ایک ایسی چیز ہے, علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے اسلاف کے یہاں جو ہے وہ بچوں کو پہلے حفظ کراتے تھے باقی تعلیم بعد میں. حفظ کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی قوت حافظہ جو ہے وہ بڑی مضبوط ہو جاتی ہے, حفظ کیے ہوئے بچے پھر دوسرے کاموں میں دوسرے علوم میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. تو ویسے بھی آپ کو اگر اپنے بچے کو دنیاوی علوم میں آگے بڑھانا ہے تو اس کا بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو حافظ بنا لیا جائے, اگر کہ اس نیت سے نہ ہو پائے, نیت تو اچھی ہونی چاہیے. لیکن ایک بات کہتا ہوں میں, تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ بڑی سعادت ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مختصر زماوی, جیسے آپ نے سنا 110 دن کے اندر ایک چھوٹے سے بچے نے قرآن کو حفظ کر لیا, حالانکہ قرآن عربی زبان یہ ہمارے بچوں کی مادری زبان نہیں, ہمارے بچوں کی مادری زبان تو اردو ہے, ہندی ہے, گجراتی ہے, تو ایک غیر مادری زبان کی ایک کتاب, اور وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں بہت بڑی, 900 صفحات, آپ قرآن کھول کر کے دیکھ لیجیے, 850-900 صفحات کی کتاب, اور وہ بھی قرآن جو اہل عرب جس طرح پڑھتے ہیں جس ٹون میں جس لہجے میں اسی لہجے میں یہ بچے بھی پڑھتے ہیں. حالانکہ کوئی آدمی دوسری زبان اگر سیکھ بھی لے اور کوئی بات دوسری زبان کا کوئی جملہ یا چند جملے یاد بھی کر لے تو ان جملوں کو اس لہجے میں بولنا مشکل. تو یو پی کا گجراتی جو ہے گجراتی کے 2-4 واقعہ اور جملے یاد کر لے گا بول دے گا, لیکن جب بولے گا تو سب گجراتی ہنسیں گے کہ یہ کیا بول رہا ہے, کیونکہ وہ لہجہ وہ نہیں ہوتا بولنے کا. اور چائنیز زبان کا کوئی جملہ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو یاد کرنے میں مہینہ بھی لگ جائے تو ابھی شاید یاد نہ ہو, اور پھر ان کے لہجے میں بولنا وہ تو ایک دم محال ہے. समझाया गया नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान को आसान कर दिया। इसलिए अल्लाह ने जब आसान कर दिया, खुद कुरान बारी ताला फरमाते हैं وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ। जिक्र का एक मतलब ये भी है कि याद करने के लिए, हिफ्ज करने के लिए कुरान को हमने आसान कर लिया, कोई है याद करने वाला? अल्लाह ताला दावत दे रहे हैं, कोई है याद करने वाला? भैया बहुत आसान काम है, है ना, हम खुरमा हुआ हम सवाब जैसा, इसे इसके अंदर आओ और हिस्सा लो। बहरहाल ये सिलसिला भी माशाल्लाह यहाँ फैज़ान कुरान और हमारे तमाम मदारिस में ये सिलसिले जारी हैं। बच्चे हिफ्ज करते हैं और मैं तो यूँ कहूँगा कि बच्चों को हिफ्ज कराने के बाद दीनी तालीम ज़रूर दो, दुनियावी तालीम से मैं नहीं रोकता। मैंने अभी कहा ना आजकल तो दोनों आसान हो जाए, अगर आप हिफ्ज कराने के बाद दीनी तालीम नहीं देंगे तो उसका नुकसान ही होता है कि बाद में वो बच्चा जो है वो गलत माहौल में पहुँच जाता है, तो कुरान भूल भी जाता है, कुरान का जो अदब एहतराम होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए इसका एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह ताला इन बच्चों को भी जिन्होंने हिफ्ज किया है उनको भी बेइंतहा कबूल फरमाए, और उन बच्चों से भी मैं ताकीद करता हूँ तो वो कसरत से कुरान पढ़ें। आपने जो दुआ आखिर में पढ़ी थी वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैल व आना नहार, ये अल्लाह हमें इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमा रात और दिन की मुख्तलिफ घड़ियों में। तो दुआ तो आप ये करें और कुरान बन करके रख दें, ये कैसे होगा? एक आदमी अपनी दुकान में खूब बरकत हो ऐसी दुआ करे और दुकान पर हमेशा ताला पड़ा रहता है तो उसकी दुआ किस काम की? इसी तरीके से आप वरज़ुक़ना तिलावतों की दुआ करने के बाद कुरान बन करके रखेंगे तो ये इस दुआ के खिलाफ हो जाएगा। आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। बुखारी शरीफ में रिवायत है, हुजूर का इरशाद है ताहदुल कुरान वल्लज़ी नफ्सी बियदी इन्नहू ला इन्नहू अशद्द तफस्सियन मिन इबल फी इक़ालिही, के औ कमा काले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को पढ़ते रहा करो, अल्लाह उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है वो सीनों से इससे जल्दी निकल जाता है जितना कि ऊँट अपनी रस्सी में से। याद तो बहुत जल्दी हो जाता है लेकिन पढ़ोगे नहीं तो निकल भी जाएगा। एक मरतबा निकल गया उसके बाद दोबारा याद करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बारा इन बच्चों को भी चाहिए, इनके वालियों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को लगाए रखें। रमज़ान का महीना भी आ रहा है, सब वाली जो है अपने बच्चों पर पाबंदी लगाएं कि भाई रोज़ाना हमको पांच पारे सुनाओ। अब हमको आया ना तो वाली को बहुत अगरा मालूम होता है भाई ये तो कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, आप कुर्बानी देंगे तो ही आपका बच्चा कुछ आगे बनेगा। हम तो कुछ कुर्बानी देना चाहते नहीं और बच्चा यूँ ही बैठे मिठाए बन जाए, ये मुश्किल है। इसलिए इसका एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका वतबारक अस्मुका वतआला जद्दुका वला इलाहा गैरु ला इलाहा इल्लल्लाहु लहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحرما لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما ہمارے محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما اے اللہ تمام مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں اور تمام طلبہ کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے उनकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा, अपनी शान रुबूबियत से अल्लाह तो उनकी तरबियत फरमा कर उनको हमारी आँखों की ठंडक, हमारे दिलों का सुरूर, हमारे लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह आज की इस मजलिस में जिन तलबा ने अपने हिफ्ज की तकमील की है उन तमाम को बे इंतहा कबूल फरमा, जिस तरह उनके सीनों को कुरानी अल्फाज से मुजयन फरमाया, कुरानी उलूम व मारिफ से भी अल्लाह उनको मालामाल फरमा, कुरानी आमाल सालेहा का उनको एहतमाम नसीब फरमा, कुरानी अखलाक फाजिला से उनका रास्ता फरमा, रात और दिन की मुख्तलिफ घड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करके उसका हक़ हिफ्ज़ अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हिफ्ज़ कुरान की तकमील पर जो वादे तूने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से दिए हैं, उन वादों को इन बच्चों, इनके वालिदैन, इनके असातिज़ा, इनके मुरब्बियों और इनके अहले ख़ानदान के हक़ में पूरा फरमा, जिन्होंने भी अपने औलाद को इल्म में हिफ्ज़ में लगा रखा है उनके लिए हिफ्ज़ की तकमील को आसान फरमा। अल्लाह आज की इस मजलिस में जिन बच्चों ने, जिन तलबा ने अल्लाह अल जामिउ सही की तकमील की है और यहाँ से फजीलत हासिल कर रहे हैं, इन सब को बे इंतहा कबूल फरमा। अल्लाह दीन और इल्मे दीन और ईमान इस्लाम की इशाअत के लिए, हिफाजत के लिए, खिदमत के लिए इन सब को बे इंतहा कबूल फरमा। अल्लाह इनकी तमाम ज़रूरियात की अपने ख़जाने गैब से किफ़ालत फरमा कर शान इस्तग़ना के साथ अल्लाह दीन की खिदमत की इनको तौफीक और सलीका अता फरमा। अल्लाह ज़िंदगी की राहों में इनकी अल्लाह हिदायत फरमा, रहनुमाई फरमा, बस्तगिरी फरमा, मुश्किल कुशाई फरमा। अल्लाह इनको अपनी ज़ात और पूरी उम्मत के लिए हिदायत का चिराग बना, मिफ्ताह लिल खैर और मिगलाक लिल शर बना। इससे इनसे इनके असातिज़ा, इनके वालिदैन, इनके मुरब्बियों ने जो उम्मीदें कायम की हैं अल्लाह उनसे बढ़ कर के इनको बना दे। तलब इल्मी की गफलतों और गुनाहों की वजह से इनमें से किसी एक को भी अल्लाह महरूम न फरमा, अपने फजल का मामला फरमा दे। अल्लाह हमें और हमारे तमाम मुतालिकीन को नमाज का कायम करने वाला बना दे, नमाज का इश्क व मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर डाल दे, नमाज को हमारी आँखों की ठंडक बना, नमाज का खुशू व खुजू हमें अता फरमा, नमाज के अनवार व बरकात से हमारी ज़िंदगियों और हमारे घरों को अल्लाह मुनव्वर और मामूर फरमा, इबादात का अहतमाम नसीब फरमा, मामलात की दुरुस्तगी अता फरमा, माशरत का हुस्न अता फरमा, आपसी हुकूक की अदायगी का अहतमाम नसीब फरमा, आपस की हक तलफियों से अल्लाह हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा, मुख्तलिफ हैसियतों से तो ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज मनसबी तूने हम पर लाजिम किए हैं पूरी अमानत व दियानत के साथ उनको अदा करने की तौफीक अता फरमा, उनकी अदायगी में अदना खियानत और बददियानती के इर्तिकाब से हमारी पूरे पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह तो हमें अपनी कमज़ोरियों, अपनी कोताहियों, अपने कसूर, अपने उयूब व जुनूब का इदराक और एहसास अता फरमा कर उसकी इस्लाह की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमा, मालूम नहीं कब और कहाँ ज़िंदगी की शाम हो जाए, अल्लाह ऐसी हालत में मौत आवे कि हमारे दिल ईमान के नूर से मुनव्वर हों, ज़बान पर कलमा तैयबा जारी हो, तू हमसे राज़ी हो और हम तुझसे राज़ी हों, तेरे और तेरे बंदों के हुकूक में से कोई हक वाजिबुल अदा हम पर बाकी न रह गया हो, अल्लाह ऐसी हालत में मौत अता फरमा, कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा, महशर की हौलनाकियों से हिफाजत फरमा, उस दिन की रुसवाई से बचा ले, उस दिन अपने अर्श अज़ीम का साया नसीब फरमा, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों हौज़े कौसर का जाम नसीब फरमा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मरहमत फरमा, अल्लाह नेकियों के पलड़े को झुका दे, दाने हाथ में नामा आमाल नसीब फरमा, पुल सिरात पर से आफियत के साथ गुजार कर जहन्नम के अज़ाब से पूरे पूरी हिफाजत फरमा कर जन्नत के अंदर दुखूल अव्वलीन नसीब फरमा। अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत कामिला आजला मुस्तमिर्रा अता फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़ों के अदायगी की शक्लें पैदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, हाजतमंदों की हाजतें पूरी फरमा, कैदो बंद में محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تم تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، اے اللہ اس وقت جو نکاح ہوا اس میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما، زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما، اے اللہ ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں اور مسرتیں عطا فرما، ان کی روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، اور اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں ان کو صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کے نکاح ہو چکے لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اللہ شرق اوسط کے حالات کو اہل حق کے حق میں سازگار بنا دے، اللہ شرق اوسط کے حالات کو اہل حق کے حق میں سازگار بنا دے، اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما، جو لوگ ان میں بغض و عداوت کے بیج بو کر اپنے ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ تیرے نیک بندے ہمارے اسلاف کرام نے جو سلسلے یہاں جاری کیے ہیں، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہیں، مساجد، تبلیغی اور دینی مراکز اور دینی جماعتیں اور جمعیتیں سب کی حفاظت فرما، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اسے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت کلام کا مقبول اور مبارک مجموعہ آج تکمیل کو پہنچا اور اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ جان کر تیرے بندے دور و دراز اور قرب و جوار سے اس امید میں آئے ہیں کہ جو مانگا جائے گا وہ ملے گا، اللہ تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ایک ضروری اعلان سن لو، دیکھو میں دور سے آیا ہوں پھر جانا بھی ہے، اس لیے مسافر سے معذرت چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کسی کوئی بھی مسافر کی کوشش نہ کرے، عافیت کے ساتھ ہم کو جانے دے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سلام کر لیتا ہوں آپ جواب دے دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔